السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں زندگی، صحت، ایمان، عافیت، آزادی اور سلامتی عطا فرمائی ہے. بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں، اور نعمت ایمان وہ عظیم الشان نعمت ہے جس پر آخرت کا پورا دار و مدار ہے. اور اس سب کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی وہ تمام کے تمام انعاموں میں سب سے بڑا انعام ہے، جو بن مانگے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبوب ہستی کہ جن کی امت میں داخل اور شامل ہونے کے لیے کئی ایک پیغمبروں نے حسرت کا اظہار فرمایا ہے، جب آپ کی خوبیاں، آپ کے کمالات، آپ کے اخلاق اور آپ کی جو علامات تھیں وہ اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے، ان نشانیوں کو سنتے تھے، تو کئی ایک پیغمبر ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی ہے کہ یا رب، ایسی عظیم الشان ہستی کا امتی ہمیں بھی بنا دیجیے. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو دعا ہے کہ جب بیت اللہ شریف تعمیر فرما لیا تو اس دنیا کے اندر رونقوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی دعا فرمائی ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے میرے پروردگار، اپنے ان بندوں کے لیے دنیا میں نظام امن کے لیے، رونقوں کو اجاگر کرنے کے لیے اب اس آخری پیغمبر کو دنیا میں رونما فرما دیجئے، جلوہ افروز فرمائیے کہ جو آپ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے ہوں، ان کا تزکیہ نفس کرنے والے ہوں، علم حدیث سے ان کو آراستہ کرنے والے ہوں، اور ساتھ میں ان کو برائیوں سے بچانے والے، کہ جن کا منصب نبوت، جن کی فرائض منصبی میں یہ داخل اور شامل ہو کہ آیات کی تلاوت کریں اور اللہ کے اس کلام کی تعلیم دیں، حکمت سے ان کو مزین کریں, اور ساتھ میں تزکیہ نفس, اچھے اخلاق سے ان کو سجا دیں, برے اخلاق سے ان کو پاک و صاف فرما دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم کو, اپنی امت کو بشارت دے گئے, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي, اب عن قریب میرے بعد وہ پیغمبر آنے والے ہیں, اسمہ احمد, جن کا نام نامی اس میں گرامی بھی بتا لے گا, جن کا پیارا نام احمد ہوگا, جو پچھلی تمام کتابوں کی تائید اور تصدیق کرنے والے ہوں گے, اور اللہ کے نظام اسلام کو دنیا میں نافذ کرنے والے ہوں گے. ایسی مبارک ہستی جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے, جن کی حدیث مبارک پچھلے مضمون کے بالکل اختتام پر میں نے آپ کو سنائی تھی کہ ہم اور آپ بھی اللہ کے فضل و کرم سے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے محروم نہیں ہیں. فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش کے قطروں کی طرح سے ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ برسنے والی بارش کا اول حصہ, درمیانی حصہ, آخری حصہ وہ کھیتی باڑی کے لیے برابر ثابت ہو. جب بارش برستی ہے تو اسی بارش کے اندر کوئی سا ایسا حصہ ہوتا ہے کہ جو اس کھیتی باڑی کی برابری کے لیے مؤثر ثابت ہوتا ہے. فرمایا کہ میری امت کی مثال بھی بارش کی مانند ہے کہ اس کا شروع کا, درمیان کا, آخر کا ہر حصہ برابر ثابت ہو سکتا ہے. شرط کیا تھی؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, اور اللہ کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اتباع. کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عملی زندگی دی ہے اس کی اتباع ہو, اس کی نقالی اور تابعداری ہو, اور اللہ اور اللہ کے رسول کے جو فرامین ہیں ان کی اطاعت ہو. سر تسلیم خم کر دینا, اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں مٹا دینا, اپنی خواہشات کو حضور کی چاہت کے اندر دیکھنا پرکھنا, یہ اصل چیز ہے. محبت کے دعوے تو پوری امت کرتی ہے, اور محبت کے رنگ بھی الگ الگ دکھاتی ہے, اور اظہار عقیدت, اظہار محبت, اظہار عظمت, اس کے الگ الگ انداز ہیں, الگ الگ نقشے ہیں, لیکن سب سے زیادہ کارآمد, مؤثر اور اللہ کی بارگاہ میں جو قابل قبول محبت کا ثبوت ہے وہ ہے اتباع سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, آپ کی نقالی, آپ کی تابعداری عملی زندگی میں. جس بندہ مومن نے عملی زندگی اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی بنا لی, یہ تو ہے کامیاب, کامران, بامراد, سعادت مند. اور اگر محبت کے اپنے اپنے انداز اختیار کیے جائیں, اور اظہار عقیدت کے لیے اپنی مرضی کو پیش رکھا جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ دھوکے میں پڑا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری, آپ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے. فرمایا تھا احد کے موقع پر صحابہ کے اس دستے کو, فرمایا تھا کہ تم اوپر رہنا, مورچہ مت چھوڑنا, ہم کامیاب ہو جائیں, فتح ہو یا شکست, دونوں شکلوں میں تم اوپر رہنا. جنگ کا مارکہ ہوا, کامیابی ہو گئی, اور اس کے بعد آپس میں اختلاف رائے پایا گیا. بعض نے کہا کہ جنگ ختم, کامیابی مل رہی ہے, مال غنیمت جمع ہو رہا ہے, اسلام کی فتح ہو گئی, یہ مارکہ ہم نے جیت لیا. امیر نے کہا کہ نہیں, آپ کا حکم یہ ہے کہ جمع رہنا, بھلے ہم فتح پائیں یا شکست کا سامنا ہو جائے. اسی اختلاف رائے میں کچھ اتر آئے, کچھ رہ گئے. اب جو حکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ تمہیں وہی مورچہ سنبھالنا ہے, اس حکم عدولی کی وجہ سے پورا غزوہ احد کا نقشہ پلٹ گیا. اس ایک حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے کہ وہ صحابہ اترے چلے آئے, اور وہ بھی خوشی خوشی شریک ہو گئے, دشمنان اسلام کے مال غنیمت وغیرہ سمیٹنے میں، جشن منانے میں، خوشیاں منانے میں کہ ہمیں اس مارکے میں فتح نصیب ہوئی، ادھر سے پیچھے سے جا کر لشکر کے دوبارہ سے اسلامی لشکر پر حملہ کیا اور پورا جنگ کا نقشہ تلپٹ ہو گیا صرف ایک حکم عدولی کی وجہ سے، کہ اس میں پھر 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گہرے زخم آئے، دندان مبارک شہید ہوا، یہاں تک نوبت آئی کہ آپ کی شہادت کی خبریں گونجنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ کا فرمان بہت بڑی اہمیت اور عظمت رکھتا ہے، اس حکم کو چھوڑ کر اگر اپنی مرضی پر انسان چلے تو بہت بڑے بڑے خطرات مول لینے پڑتے ہیں۔ غزوہ موتا کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی پوری تیاری کرا دی، لشکر تیار کیا اور اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو سپہ سالار بنایا، فرمایا کہ صبح سویرے لشکر لے کر روانہ ہو جانا، ساری ترتیب بتا دی، رہنمائی فرما دی، ہدایات دے دی۔ شب جمعہ تھی، اگلی صبح جمعہ کا دن تھا، صبح سویرے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا لشکر مرتب کر کے روانہ کر دیا۔ آپ کے پاس تیز رفتار بجلی کی اسپیڈ پر چلنے والا گھوڑا تھا، فرمایا کہ تم لوگ چلو میں آتا ہوں، اور دل میں بات یہ تھی کہ جمعہ کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھ کر آپ کے واعظ و نصیحت ہدایات لے کر میں سر پر دوڑوں گا اور فٹافٹ اپنے لشکر کی جا کے پھر قیادت شروع کر دوں گا۔ پورا لشکر روانہ کر دیا، خود صرف جمعہ پڑھنے کے لالچ میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور دیدار کے لالچ میں رک گئے کہ جا رہے ہیں جنگ کے مارکے پر، نہ جانے زندہ واپس پلٹیں گے یا شہادت کا جام پینا ہوگا، تو چلو جاتے جاتے جمعہ پڑھ جاؤں اور جاتے جاتے آپ کا دیدار اور زیارت کر جاؤں۔ جمعے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور خود میں ارشاد فرمایا تو دیکھا حضرت عبداللہ ابن رواحہ سامنے بیٹھے، پوچھا کہ عبداللہ تم گئے نہیں لشکر لے کر؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ پورا لشکر ترتیب کے مطابق روانہ کر دیا، میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے، میں بس جمعہ پڑھتے ہی آپ سے ملاقات کر کے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، اس خلے کے بقدر اگر سونا ہو، وہ سونا تمہاری ملکیت ہو، اس سارے سونے کو اگر تم راہ خدا میں خرچ بھی کر دو، تب بھی تم اس لشکر کے ثواب کو نہیں پا سکو گے جو صبح سویرے روانہ ہو گیا۔ ترتیب بنائی تھی، حکم یہ تھا کہ صبح سویرے لشکر کو لے کر روانہ ہونا، حالانکہ محبت میں عظمت اور عشق کہ جا رہا ہوں، نہ جانے زندہ واپس پلٹوں گا یا شہادت کا جام نصیب ہوگا، تو جاتے جاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک اور جمعہ پڑھ لوں، اور جاتے جاتے آپ کی نصیحتیں سن لوں، اور جاتے جاتے آپ کا دیدار اور زیارت کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لوں، نیک نیتی سے رکے ہوئے ہیں اور ساتھ میں تیز رفتار برق رفتار گھوڑا بھی موجود ہے، ظاہری اسباب میں سر پٹ دوڑیں گے اور چٹ پٹ آگے اپنے ساتھیوں سے جان ملیں گے، لیکن حکم یہ تھا کہ لشکر کو لے کر روانہ ہونا۔ اس پر آپ نے اظہار ناگواری فرمایا، فرمایا کہ اب اگر تم زمین اور آسمان کے درمیان بھرے ہوئے سونے کو بھی راہ خدا میں خرچ کر دو، اس لشکر کے اجر کو نہیں پا سکتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اس کی اتباع اور اس کی تابعداری اور عملی زندگی میں اس کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ اصل محبت کا ثبوت ہے۔ کام تو انسان اپنی مرضی کے کرے، نقشے اپنی چاہت کے زندگی کے بنائے، اور صرف دعوے ہوں، گمان ہو، خیال ہو، عقیدہ اور تصور ہو کہ اللہ کا حبیب ہو، اللہ کا محبوب ہو، اللہ کا مقرب اور مقبول بندہ ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہو، عملی زندگی میں جو کھڑا ہونا ثابت کرنا تھا اس میں اگر وہ عملی زندگی میں اپنے آپ کو کھڑا ثابت نہیں کر رہا، نمازوں میں کوتاہی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں خامیاں ہیں، مالدار ہونے کے باوجود حج کا فریضہ نہیں انجام دیا، رمضان آتا ہے روزوں میں ڈنڈی مار جاتا ہے، اسی طرح کاروبار میں، تجارت میں، لین دین میں، معاملات میں، اخلاقیات میں حد درجے گراوٹ ہے، زبان اس کی صاف نہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، طنز، طعنے، اور اسی طریقے سے معاملات اس کے صاف نہیں، جہاں دو پیسے کا حق اس کے ہاتھ لگا دبا لیا، جہاں اس کے اوپر کوئی زیادتی ہوئی بڑھ چڑھ کے اس سے زیادہ اس نے بدلہ اور انتقام لے لیا، دلوں میں کینہ حسد بغض عداوت نفرتیں تکبر بڑھائی، اور ہم چما دیگر نیز کے خیالات رکھے ہوئے ہیں اندر اور باہر اور ظاہری شکل و صورت اور باطن وہ اغیار والا ہو، اور خوش فہمی یہ ہو کہ میں اللہ کا بھی مقبول بندہ ہوں، محبوب بندہ ہوں، اللہ کے حبیب کا بھی سچا عاشق ہوں. نہ جانے زندگی میں کتنے احکام وہ توڑ رہا ہے، کتنی حضور کی ناپسندیدہ چیزوں کو وہ اپنی زندگی میں رچا بسائے ہوئے ہیں. چہرے کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر چہرہ دیکھ لے کہ کیا میرا چہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا ہے، میری زندگی میں میرا لباس پوشاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہے، میرے اخلاق اس صاف ستھرے اخلاق کے ساتھ میل کھاتے ہیں جو آپ سکھا کر گئے ہیں. نفس مارا کم ترس فرعون نیز، لیکن اور عون مارا عون نیز، آج تو ہم میں سے ہر کس و ناکس کا نفس وہ فرعون بنا ہوا ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ فرعون کے پاس طاقت تھی، لشکر تھا، قدرت اور قوت تھی، وہ ہر اپنے اس جذبے کو عملی شکل میں نکال کر باہر دکھایا کرتا تھا. اس کے پاس طاقت تھی، ہمارے پاس طاقت نہیں. جہاں معاشرے میں کبھی کسی سے کوئی ٹسل ہو جائے، کوئی ٹکراؤ ہو جائے، کسی معاملے میں کوئی اتار چڑھاؤ ہو جائے، تو سامنے والا ایسی فرعونیت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ اس کے اندر ایمان ہے، اسلام ہے، یہ کوئی تربیت یافتہ ہے، یہ کہ حضور کا امتی ہے. پھر اس سے بڑھ کر ہماری طرف سے وہ جواب بھی دیا جاتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے، بات کا جواب گالی سے، اور جو جتنا زیادہ حاوی ہو جائے وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو بہادر اور دلیر سمجھتا ہے. یہ ساری ہماری عملی زندگی کی گراوٹیں، قرض لے کر دینا بھول جاتے ہیں، معاملات کر کے رقم کی ادائیگی کرنا بھول جاتے ہیں. کتنے ہی بیچارے افراد ہیں سال ہا سال سے ان کے قرض دوسروں نے دبائے ہوئے ہیں، حق دبائے ہوئے ہیں، زمینیں دبائی ہوئی ہیں، جائیدادیں دبائی ہوئی ہیں، جس کا جس پر قبضہ چلا دبایا بیٹھا ہے. اس قدر بھیانک سزا ہے. فرمایا کہ ایک بالش جگہ کسی نے کسی کی زمین قبضہ کی ہوگی، قیامت کے دن ساتوں زمینیں اس کی توق بنا کر گلے میں ڈال دی جائیں گی. دنیا کا مال پیسہ اس قدر ہمارے لیے عزیز بن چکا ہے، دنیا کا فیشن، دنیا کی ٹیپ ٹاپ، یہ رنگ رنگیلیاں ہمیں اسلام کے تمام احکامات کو اپنانے سے روکتی ہیں. خاندان ہے، گھر گھرستی ہے، رشتے ناتے ہیں، ذرا نماز کا اہتمام شروع ہو جائے، چہرے پر سنت کا نور سج جائے، کسی نے ملا مولوی بول دیا، اگلے دن صبح صاف کہیں میں ملا لگنے لگا، مولوی لگنے لگا، مجھے لوگوں نے یہ کہہ دیا. آج یہ عالم ہے، اور کل کو جب میدان محشر میں ہم پہنچیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے جمعے جو میں آخر میں جو دو حدیثیں سنائی تھیں، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، آپ کے شانہ بشانہ دو بدو آپ کے ساتھ چلتے ہیں، جو حکم آپ فرماتے ہیں ہم سر آنکھوں پر قبول کرتے ہیں، کیا ہم سے بھی کوئی افضل اور اسلم ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تم سے بھی افضل ایک قوم ہے کہ جو تمہارے بعد آئے گی، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، بن دیکھے مجھ پر ایمان لائے ہوئے ہوں گے، ان کو بھی اللہ پاک اسی طرح نوازیں گے جس طرح تمہیں نوازا ہے. تو ہمیں تو اللہ پاک کی طرف سے یہ اعزاز مل رہا ہے، شرط یہ ہے کہ کھوٹے سکے کے بجائے کھرا سکہ ثابت کرنا ہے، سچ، امانت، دیانت، وعدے کو پورا کرنا، اور اپنی نظروں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، دل دماغ کانوں کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، ناجائز تعلقات سے بچنا، تکبر بڑائی کے بول سے بچنا، حسد کینہ بغض اس سے بچنا، نفرت عداوت رشتے ناطے توڑنے سے بچنا، اور صلہ رحمی کرنا، حقوق کی ادائیگی کرنا، رزق حلال کی کمائی اور اس کو صحیح جگہوں پر خرچ کرنا، اولاد کی صحیح تربیت، میاں بیوی کے آپس کے رشتے کے اندر پیار محبت کے ساتھ زندگی کا بسر، ماں باپ کا ادب اور احترام، بڑوں کی عظمت توقیر، چھوٹوں پر شفقت. اسلام نے ایسا شفاف پیارا مبارک نظام دیا ہے ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. ایسی مبارک زندگی ہے کہ جو اسلام کی زندگی میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے ہر دل عزیز بن جاتا ہے. پھر اس کے معاملات بھی صاف ہوتے ہیں, اپنے ذمے کسی کا حق نہیں لیتا, اس کی عبادات بھی وقت پر ہوتی ہیں خلوص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے ہوتی ہیں, اور پھر اس کے اخلاقیات, اس کی گفتگو, اس کا چال چلن, اٹھنا بیٹھنا, ظاہر و باطن ہر چیز بتاتی ہے. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اسے تیرا دیدار ہو جائے. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. قربانی کا جذبہ ہو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی چاہت کے مطابق اپنی زندگی کے نقشے بنانے والا بامراد ہے, کامیاب ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ جیسی ہستی کہ صرف جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو روک لیا, اس پر بھی آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا کہ اب اگر تم زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کے بقدر بھی سونا خرچ کر دو پیچھے رہ گئے. حکم کی تابعداری, حکم کی تعمیل, اور واقعتاً ہر حکم کو سامنے رکھ کر آپ کی چاہت کے مطابق اپنی زندگی کے نقشے بنانا, یہ اصل چیز ہے, یہ اصل محبت کا عملی ثبوت ہے. مدینہ منورہ میں ایک گھر بن رہا تھا جس میں کچھ فاخرانہ انداز تھا, اضافی کچھ اس کے اوپر تعمیراتی خرچے ہو رہے تھے جو اسراف کے اندر آ رہے تھے. آپ جب گزرے پاس سے ناگواری کا اظہار فرمایا, فرمایا کس کا گھر ہے؟ کہا فلانے صحابی کا. آپ کو وہ نہ پسند آیا, صحابہ بھاگ گئے کہ آپ کے چہرے کے اوپر ناگواری کے آثار تھے. بعد میں کسی نے ان صحابی کو بتایا کہ آپ کا گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا, جو آپ نے اس کے اوپر یہ اضافی کام کیا ہے جس کے اندر فخر اور بڑائی اور تکبر کا ایک اظہار ہو رہا ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا. دوسرا کہ آپ وہاں سے گزرے, ملبے کا ڈھیر ہے, توڑ کے چکنا چور کر دیا. پھر آپ نے ان صحابی سے پوچھا کہ بھئی وہ گھر تمہارا کہاں گیا؟ کہا گیا رسول اللہ جس گھر پر آپ کی ناگواری کی نظر پڑی تھی وہ گھر میرے لیے کبھی بھی مبارک نہیں بن سکتا, اس فخر اور تکبر اور بڑائی والے گھر کو میں نے توڑ دیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک دن لال بالکل سرخ چادر پہنی ہوئی تھی, بالکل ایک تو دھاری دھار چادر ہو وہ جائز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کی ہے. عربوں میں جیسے آج کل سعودی عرب میں لال رومال ہے, اس میں سفید اور لال کا ملاپ ہے, یہ جائز ہے. لیکن خالصتاً سرخ لباس مردوں کے لیے منع فرمایا, فرمایا عورتوں کا لباس. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بالکل خالصتاً سرخ چادر اوڑھے ہوئے تھے جو عورتوں کا رنگ تھا. آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ رنگ کہاں سے تم نے پہن لیا, یہ رنگ مردوں کے لیے نامناسب ہے. ناگواری کا اظہار فرمایا, گھر گئے, کھانا پک رہا تھا, تندور گرم تھا, اس چادر کو اتارا جلا دیا. بعد میں جب ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی وہ چادر کہاں گئی؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس کو جلا کر راکھ کر دیا. فرمایا کیوں؟ گھر کی خواتین کو دے دیتے؟ کہا کہ یا رسول اللہ جس چادر پر آپ ناگواری والی نظر ڈالیں وہ گھر کی خواتین بھی اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ تو صحابہ اکرام نے حضور کی پسند اور چاہت اور محبت کو دیکھا ہے کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے. اور ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی, آپ نے دیکھا ناراض ہوئے, اتار کے پھینک دیا. فرمایا کیا ہوا کہ میں تمہارے ہاتھوں پر جہنم کے انگارے دیکھ رہا ہوں؟ مردوں کے لیے دنیا کی زندگی میں سونا کے استعمال حرام ہے, عورتوں کے لیے سونا اور چاندی دونوں جائز ہے. آپ نے سونے کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور فرمایا کیا ہوا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں جہنم کے انگارے دیکھ رہا ہوں؟ تو مردوں کو سونا استعمال کرنا منع ہے. وہ انگوٹھی اتار کے وہاں آپ نے پھینک دی, اور جب مجلس برخاست ہو گئے تشریف لے گئے, اتنے میں دوسرے ساتھیوں نے کہا چلو بھائی اپنی انگوٹھی اٹھا لو, کسی اور کے کام آ جائے گی. کہا حرام ہے جو میں اس کو ہاتھ بھی لگاؤں کہ جس انگوٹھی کی وجہ سے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ پڑی, اور جس انگوٹھی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے, اور جس کو ناگواری کے ساتھ اتار کر پھینکا, اس انگوٹھی کی میرے نزدیک کوئی اہمیت اور وقت نہیں, یہ جہنم کا انگارہ ہے. ہاتھ نہیں لگایا یوں چھوڑ دی کہ جس چیز پر ناگواری اور نفرت اور ناپسندیدگی کی نظر پڑی ہو. ہم اور آپ بھی اپنی زندگی میں جائزہ لیں کہ آیا ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسے نقشے تو نہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ محبت میں ناگوار ہوں, اس نگاہ شفقت کے اندر کوئی ناپسندیدہ ہو، ہماری زندگی میں کوئی طور طریقے ایسے ہوں، کوئی خوشی اور غمی کے موقع ایسے ہوں، آج تو عقیقہ ہو، ولیمہ ہو، شادی بیاہ ہو، خوشی اور غمی ہو، زندگی اور موت کے نقشے ہوں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ وار یہ امتی ہے یا یہ رسم و رواج کے اندر پڑا ہوا قوم قبیلے کے اپنے دستوروں پر عمل کرنے والا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک زندگیاں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور پسند کو ہمیشہ اپنا مطمح نظر بنایا اور ہر چیز میں اپنی پسند کو حضور کی پسند میں فنا کر دیا. آج بھی قرآن و حدیث واضح اور روشن موجود ہیں، اسلامی تعلیمات بالکل کھلی کتاب موجود ہیں، ہر شخص جانتا ہے. آپ نے فرما دیا کہ ہر کام کے وقت تمہارا دل تمہیں بتائے گا کہ تم صحیح کر رہے ہو کہ غلط کر رہے ہو. استفتی قلبک وان افتاک المفتون، اپنے دل سے پوچھ لینا کہ صحیح کر رہے ہو کہ غلط، اگرچہ مفتی لوگ فتویٰ دیں تمہارا دل خود تمہیں بتائے گا. ایک اسلامی معاشرے میں بود و باش پانے والا، پرورش پانے والا ایک مومن مسلمان مرد ہو یا عورت اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ زندگی میں کیا اچھا کر رہا ہے، کیا برا کر رہا ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہمارے سروں کا تاج ہیں، انہوں نے پہلے پہل اسلام کو لیا، سینوں سے لگایا، سینوں میں بسایا اور اپنی عملی زندگی میں اپنے آپ کو سچا ثابت کر کے دکھایا، بڑے بڑے رتبے اور مقام پا گئے اور بڑی بڑی قربانیاں جھیل کر گئے ہیں، بڑے بڑے حالات آئے ہیں. زندگی بخیر انشاءاللہ اگلے مضمون میں صحابہ کی قربانیاں اور محبت میں شہدائی اور فدائی، کس طرح سے انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے اندر کس طرح اپنے آپ کو فنا کر دیا. حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، انصاری ہیں. اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، یہ ہماری ایک بہت مستند ترین صحابہ کی تاریخ کے اوپر مشتمل ایک کتاب ہے، اس میں حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا. اس زمانے میں مسلمہ کذاب نے یمامہ کے علاقے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسلمہ کذاب جو اس امت کا فرعون تھا، اور اس نے دعویٰ کر دیا نبوت کا یمامہ کے علاقے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے کر بھیجا کہ مسلمہ کذاب کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ میں نبی آخر الزمان ہوں اور میرے اوپر وہ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، اسلام کے جو ضروری پیغام تھے وہ دے کر بھیجے. حضرت حبیب ابن زید جب مسلمہ کذاب کے پاس پہنچے، اس کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو کا تو ہو بہو اس کے سامنے پیش کیا، اسلام کا جو پیغام، جو دعوت آپ نے دے کر بھیجا تھا، اس پیغام کو سنایا. تو اس نے اپنے ساتھیوں سے جو اس کا لشکر تھا کہا کہ ان کو پکڑو، یہ مجھے دعوت اسلام دینے آئے ہیں، اور کہا کہ مجھے نبی مانو، میں ہوں نبی، میں ہوں پیغمبر. فرمایا کہ نہیں، پیغمبر آخر الزمان، نبی آخر الزمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ان کو مان چکے، ان کا پیغام میں تمہارے پاس لایا ہوں، تسلیم کرو گے، قبول کرو گے، نجات پا جاؤ گے، نہیں تو ہلاکت و برگمادی کا مجدہ سنا تھا. اس نے کہا کہ مجھے پیغمبر مان دو. کہا نہیں. کہا مانو ورنہ قتل کر دوں گا. کہا ٹھیک ہے، جان کی پرواہ نہیں، میں تو پیغام لایا ہوں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس نے اپنے لشکر سے کہا کہ ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دو. تیز ترین تلوار کے ساتھ دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا، خون بہ رہا ہے. کہا کہ مانتے ہو کہ میں پیغمبر ہوں؟ کہا کہ نہیں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے پیغمبر ہیں، میں ان کو نبی آخر الزمان مانتا ہوں. کہا ان کا بایاں ہاتھ کاٹ دو. تلوار سے بایاں ہاتھ کاٹ دیا، دونوں طرف سے خون بہ رہا ہے. کہا کہ مجھے پیغمبر مانتے ہو؟ کہا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. کہا میں دایاں پیر کاٹ دو. پیغمبر مانتے ہو؟ نہیں، بایاں پیر کاٹ دو. چاروں ہاتھ پاؤں کٹوا دیے، خون دگا دگ بہ رہا ہے. کہا کہ اب بھی وقت ہے، مجھے پیغمبر مانتے ہو؟ فرمایا کہ نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں. کہا کہ جس زبان سے تم یہ بات کر رہے ہو وہ بھی کاٹ دوں گا. کہا کوئی پرواہ نہیں. زبان کھچوائی، زبان بھی ذبح کر کے حلال کرا دی. اس کے بعد پھر پوچھتے اگر مجھے آپ پیغمبر مانتے ہو تو گردن ہلائی. فرمایا کہ کہا کہ گردن بھی کاٹ دو. گردن کاٹ دی گئی، ذبح کر کے اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر گئے تھے، لیکن اس بے دردی کے ساتھ، اس مسلمہ کذاب نے آپ کو درندگی کے ساتھ شہید کر دیا. خبر مدینہ منورہ پہنچی, ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام کلثوم انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا, کسی نے ان سے کہا کہ تمہارے بیٹے کو بڑی بے دردی کے ساتھ, بڑے ظلم و تشدد کے ساتھ اس طرح بھرے لشکر میں ذبح کر دیا گیا, ہاتھ کاٹے, پاؤں کاٹے, زبان کاٹی, گردن کاٹ دی, تمہیں تو بڑا صدمہ ہوگا. فرمانے لگے لہذا الیوم ارضعته, اسی آج کے دن کے لیے تو میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا کہ میرے بچے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا خون اس میں ڈال دیا. یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ میرے بچے کی جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر کام میں آ گئی. یہ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے, فخر کی بات ہے. تو صحابہ کرام نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں لیکن زمان پر اف تک نہیں آنے دی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو دل و جان میں بسایا ہے, سجایا ہے, سنبھالا ہے. ہم اور آپ بھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اگر آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو حقیقتاً ہم اپنائیں گے تو کامیاب ہیں. اور اگر گانے بجانے بھی چل رہے ہیں, بد زبانی بد کلامی بھی چل رہی ہے, غیبت اور چغلی بھی ہو رہی ہے, بد نظری اور بد نگاہی بھی ہو رہی ہے, عشق و معاشرے بھی چل رہے ہیں, اور خاص کر مالی معاملات کے اندر بہت زیادہ انسان کے ایمان کا سودا ہوتا ہے, وہاں حضرت حبیب ابن زید کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے, رتی برابر تزلزل, اور ایمان کے اندر تزلزل نہیں آیا. یہاں تو دو پیسے میں ایمان کا سودا ہوتا ہے. مومن ہے, مسلمان ہے, صاحب ایمان ہے, بڑے بڑے دھوکے باز, بڑے بڑے فراڈی, بڑے بڑے چیٹر اسی امت کے عام ہمارے اسی ماحول اور معاشرے میں ملتے ہیں. یہاں پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان ہے کہ نہیں, کہ دو پیسے کی خاطر ایک حسین و جمیل لڑکی سے شادی کی آفر مل جائے, مذہب تبدیل کر لیتے ہیں لوگ کہ جو بنانا ہے بناؤ, یہودی بننا ہے تو بنوں گا, عیسائی بننا ہے تو بنوں گا, دیگر کوئی سا بھی مذہب اپنانا ہے تو اپناؤں گا, لیکن لڑکی مجھے مل جائے. کتنے واقعات ایسے آتے ہیں دار الافتاء میں کہ فلانے مذہب والی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے لڑکے نے اپنا مذہب بدل دیا. یہاں تو دو پیسے میں ایمان کا سودا ہو رہا ہے. ہم اور آپ اپنی اپنی خبروں میں جا کر اپنے اپنے ایمان کے مطابق وہاں جواب دے ہوں گے. اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ زندگی میں ہمارے کتنی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں, کتنی آپ سے ہٹ کر ہیں, کتنے احکام ایسے ہیں جنہیں ہم پورا کر رہے ہیں, کتنے احکام ایسے ہیں جنہیں ہم توڑ رہے ہیں. یہی مومن مسلمان ہیں سارے. آج ہم مسلمان ہو کر یہاں صرف جمعہ پڑھنے آتے ہیں, مسجدیں بھر جاتی ہیں, یہی مجمع پورے ہفتے غائب رہتا ہے, دو تین چار پانچ چھ صفحے ہوتی ہیں پورے ہفتے کے لیے, ہماری نمازیں ختم. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نمازوں کا ہوگا. فرمایا کہ جو اس میں کامیاب نکلا آگے سارے معاملات آسان ہوں گے, جو نمازوں کے معاملے میں پھنس گیا آگے سارے معاملات میں الجھے گا. آخر آج آفسوں کی طرف کی مساجدیں ہیں, شہری مارکیٹوں میں, کارخانوں میں, ادھر ادھر اور عام محلوں میں مجمع کے مجمع لبا لب پوری مسجدیں بھری ہوتی ہیں, اور عام دنوں میں بھی یہی نمازی ہیں, یہی لوگ ہیں, لیکن کیا نمازیں معاف ہیں؟ اپنی قبر کی تیاری خود ہماری انفرادی ذمہ داری ہے. نماز وہ عظیم الشان فریضہ ہے کہ جو اللہ پاک نے بہت بڑی نعمت اور دولت عطا فرمائی اپنے بندوں کو اپنے سے جوڑنے کے لیے. صبح, دوپہر, شام, پھر رات, ہر وقت اللہ پاک اپنے پاس بلا لیتے ہیں. اس کورونا وائرس نے تو بڑے بڑے نمازیوں کو بے نمازی بنا دیا. مسجدوں کی جماعتیں جہاں پوری مسجدیں بھرتی تھی وہاں آدھی رہ گئی. لوگ ایسے غافل ہو گئے اور مسجدوں سے دور ہو گئے, ایسے بہانے بازی مل گئی, ذرا سا نزلہ زکام کھانسی ہو, گھروں میں نماز, نماز ہے تو ہے, نہیں ہے تو چھٹی. یہ غفلت کی زندگی, شب و روز جو ایک ایک دن قیمتی ہے, کسی ایک دن ہی کی محنت انسان کی ایسی کارآمد ثابت ہو جاتی ہے کہ بخشش کا سامان بن جاتی ہے. زندگی کا کوئی عمل, کوئی کام, کوئی لاپرواہی ایسی اللہ تعالیٰ کو ناپسند آتی ہے کہ وہ بندے کو دھتکار دینے کے لیے مؤثر بن جاتی ہے, کہ بندہ اللہ کے گھر سے دھکا کھا جاتا ہے, دھتکار دیا جاتا ہے, بھگا دیا جاتا ہے. نماز کے سلام کے فوراً بعد بعض لوگ اٹھ کر بھاگتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بعض فرشتے مقرر ہیں کہ جو اٹھاتے ہیں, اٹھ اٹھ نکل نکل نکل, اٹھ اٹھ نکل نکل, ان کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، دل دماغ دھیان ادھر ادھر الجھا ہوا ہے. باقاعدہ روایت میں فرمایا کہ سلام پھرتے ہی فرشتے مقرر ہیں جو اٹھا کر بھگاتے ہیں، اٹھ نکل اٹھ نکل. ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگ منتشر ہو کے بھاگ رہے ہیں، یہ وہ فرشتوں کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اٹھ نکل. دل میں خلوص نہیں، اللہ کی محبت نہیں، وہ خشیت نہیں، وہ ذوق اور شوق نہیں. اور جو لگن کے ساتھ آتے ہیں، نماز ختم، سنت ختم، عبادات پڑھ لی، ذکر اس کا، پھر بھی بیٹھے رہتے، یہ وہ مہمان نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو آتا ہے اللہ تعالیٰ دیر تک بٹھاتے ہیں. اور جو کسی ویسے ہی مطلبی طور پر آ گیا، انٹرویو ہو رہا ہے کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے، فلاں چیز کے لیے، دماغ چیز کے لیے، مسجد کو ایسا اپنا گھر بنا لیتے ہیں، جہاں نوکری لگی، جہاں کامیاب ہو گئے، جہاں انٹرویو میں پاس ہو گئے، کہاں کی مسجد، کہاں کا اللہ، کہاں کے اللہ کے رسول. مطلب کی دنیا، مطلب کے تعلق اللہ تعالیٰ بھی اپنے مخلص بندوں کو اپنے سے جوڑ کے رکھتے ہیں. جو مطلب کے بندے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو اپنے گھر سے دور رکھتے ہیں. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی پکار پر اللہ کے محبوب بندے کھینچے چلے آتے ہیں. میں تو حیران ہو جاتا ہوں ان بزرگوں کو دیکھ کر، ہمارے نمازیوں میں بزرگ نمازی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، گردے فیل ہو چکے ہیں، پچھلے جمعے میں ماشاء اللہ تشریف لائے ہوئے تھے. کہنے والا، دیکھنے والا سمجھ نہیں سکتا کہ عمر کے اس مرحلے پر پہنچ کر بھی جب تک کہ اپنی روحانی غذا مسجد میں پہنچ کر حاصل نہ کرنے، چین اور سکون نہیں ملتا. کتنے عمر رسیدہ اللہ والے بزرگ نمازی ایسے ہیں، گھر والے پابندی لگاتے کہ ابا مسجد نہیں جانا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، لیکن جب تک کہ مسجد میں آ جائیں دل کو چین اور سکون اور قرار نہیں ملتا. اور ان کی روحانیت اور ان کی روحانی غذا ایسی مؤثر ثابت ہوتی ہے کہ اس قدر، میں نے عرض کیا کہ گردے فیل ہو چکے ہیں، ڈاکٹر جواب دے چکے، زندگی کے آخری ایام پورے ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کی مدد، اللہ کی طرف سے محبت کھینچ لیتی ہے، بندے کو اپنے آغوش میں لیتی ہے. بندہ مومن جب تک جی رہا ہے سعادت کے ساتھ جیے، یہاں سے جانے کے بعد جو اس کے وعدے کے نیارے ہیں، اللہ پاک نے آخرت میں ایسے مناظر رکھے ہیں کہ جانے سے پہلے ہی وہ پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، پھر جانے والا بڑا خوشی خوشی جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی سعادت مند بنائے، اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اتباع سنت کے جذبے عطا فرمائے، نماز جیسی عظیم الشان عبادت اس کو صحیح سلیقے سے اللہ پاک انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی ننگے سر نماز ادا نہیں فرمائی سوائے حج اور عمروں کے. اتنی اہمیت تو ہمارے دل دماغ میں ہونی چاہیے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، کسی پر احسان نہیں کر رہا، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے گھر میں بلا کر بٹھا لیا. کتنے ہی اس وقت بندے ایسے ہیں جو بازاروں میں ہیں، گاڑیاں چلا رہے ہیں، ٹریفک رواں دواں ہوگا، جن کو جمعہ بھی نصیب نہیں. کتنے ایسے ہیں جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو جیلوں میں بند ہیں، کتنے ایسے ہیں جو آزمائشوں میں ہیں، کتنے جو مشکلات میں. اللہ کا شکر ہے اس نے نہلا دھلا کر صاف لباس پہنا کر اپنے گھر میں بلایا ہے. قدردانی شکر گزاری ہونی چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سمجھ کر سر ڈھک کر نماز پڑھنے کا اہتمام ہو. ٹخنے ڈھکے ہوئے تھے، ایک صحابی کو 3 دفعہ آپ نے نماز دھروائی. آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز قبول نہیں فرماتا جس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں. یہاں تو ہم ہیل حجت کرتے ہیں کہ تکبر نہیں ہے، تکبر کے علاوہ میں نے ٹخنے کھولے، ٹخنے ڈھکے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی پنڈلی تک اپنا لباس رکھتے تھے، کیا آپ میں تکبر تھا؟ عاجزی انکساری کا پیکر تھے، لیکن آپ کا معمول تھا کہ آپ کے ٹخنے سے ایک بالش تک تقریباً لباس اوپر ہوتا تھا. تو یہی ادا ہمارے سامنے ہو کہ نمازوں میں سر ڈھکے ہوں، ٹخنے کھلے ہوں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت تم زینت اختیار کرو. علماء مفسرین نے تفسیر بیان کی ہے کہ زینت کے اندر پاک و صاف ہونا، نہایا دھویا، جنابت کی حالت نہ ہو، بے وضو نہ ہو، پاک و صاف ہو، لباس پاک ہو، بدن پاک ہو، جگہ پاک ہو، اور جو لباس اس کا مہذب ہے اس لباس میں آراستہ ہو. یہ باقاعدہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس کے تحت تفسیر کے اندر پورا مفصل بیان ہے کہ اس کا مہذب لباس کے اندر ملبوس ہو کر پھر اللہ کے سامنے دس بستہ کھڑا ہو جائے اور اپنے آپ کو بندے جو انکسار بنا کر اللہ تعالیٰ سے پھر مناجات شروع کرے. یہ لاوبالی پن، غفلت، دوری اور یہ من مانی، آج تو کوئی مسئلہ نہیں، کل جب یہ سنت کی دوریاں وہاں دوری کا سبب بنیں گی اس وقت پچھتانے سے پھر کچھ ہاتھ نہ آئے گا.
اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک عبادات کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنائے, ہمیشہ اتباع سنت کے مطابق جینے کے سلیقے عطا فرمائے, اور ہماری زندگی کا ہر کام ہر عمل وہی ہو جو اللہ کو پسند ہو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ہو, ہر اس کام سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب ہو اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث بنے.